الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ چند جمعوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق حضور کی تعلیمات حضور کے چال چلن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کس طریقے سے کھانا تناول فرماتے کیسے پیتے اس کے آداب یہ جاری اس سلسلے کو ہم منقطع کرتے ہوئے آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کچھ کلام کرتے اس لیے کہ ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھا گیا کہ اسلامی مہینوں کی مناسبت سے گفتگو کی جائے یہ مہینہ جسے جمادی الثانی کہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو. تو عجیب ہوگا کہ ان کے وصال کے موقع پر ان کی زندگی اور ان کے کارناموں کو بیان نہ کیا جائے. ان کے احسانات اس امت پر اتنے ہیں کہ رات دن اگر ہم ان کے فضائل و منافی بیان کریں تو یقین جانی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے مناسب خیال کیا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند گوشے آپ کی گوش گزار کیے جائیں. میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی حصول برکت کے لیے سورہ فتح 26 پارہ آخری رکوع سے ایک آیت کا حصہ فرمایا گیا. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بالکل متصلن فرمایا والذین معہ اور جو حضور کے ساتھی اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے سخت بینہم آپس میں بڑے رحم دل تراہم رکعاً سجدا جب تم انہیں دیکھو گے تو وہ اس طریقے کے کہ عبادت گزار ہیں کہ وہ تمہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے پائیں ان کو تم پاؤ گے. بارہ یہ کہا جا چکا اور ذہن میں بھی ہوگا کہ علماء نے چاروں خلفاء کی فضیلت کو اس ایک آیت مقدسہ سے بیان کیا اور ہماری مراد آج پھر اس سے ہے کہ والذین معہ جو حضور کے ساتھی ان سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. کسی صاحب کو اگر تحقیق کرنی ہو تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی اپنی تصنیف میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو آیات نازل ہوئیں یا کوئی بھی واقعہ جو ان سے متعلق شان نزول بنا ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. فضائل اور مناقب جو حضرات تحقیق کرنا چاہیں وہاں ملاحظہ کر سکتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو یہ اتنی وسیع و عریض ہے کہ مستقل شعبوں میں اسے تقسیم کیا جائے تو ہر شعبہ ہر عنوان اتنا وسیع و عریض کہ گھنٹوں چاہیے. لیکن ہم ان کا احسان مانتے ہوئے چند چیزوں کی نشاندہی کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نقے پلو لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی اور اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. یہ کتنی بڑی فضیلت. اور ایک روایت میں ہے کہ جس پر بھی حضور نے اسلام پیش کیا اس نے تردد کیا. میں تردد سے مراد شک نہیں. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں کوئی علامت بتائیے, کوئی معجزہ بتائیے, کوئی کمال بتائیے. فرما بجوز ابو بکر صدیق کے کہ جب اسلام پیش کیا گیا کوئی انہوں نے تردد نہیں کیا اور اسلام قبول کر لیا. باقی ہر شخص نے تردد کیا. اور یہ صحیح حدیث میں یہ مضمون موجود. صدر الافاسد بدر المماثل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے اس حوالے سے ایک مقالہ قلم بند کیا اور اس نے یہ بتایا کہ جب نماز کا حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے سب سے پہلے آدمی حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. یہ اولیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. واقعی معراج ایک عظیم واقعہ. اور اس کی عظمت کا نشان یوں بتایا گیا، سبحان الذی اسرا بعبده، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا آغاز ہی یوں ہو رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو لے گیا، آسمانوں کی سیر کرائی، جنت اور جہنم کو ملاحظہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا۔ اب غور کیجیے کتنے عظیم واقعے کو جب تک بڑے دلائل اور براہین سے حضور بیان نہ کرتے، کون اس پر ایمان لاتا، کون اس پر یقین کرتا؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں تو یوں مضمون موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ جبریل، میں اتنا طویل سفر کر کے آ تو رہا ہوں، لیکن اس پر یقین کون کرے گا؟ اگر میں لوگوں کو بتاؤں تو کون یقین کرے گا؟ اللہ اکبر، صدیق اکبر کی عظمت۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، مگر ابو بکر ایک ایسا آدمی ہے کہ سب سے پہلے تصدیق کرے گا۔ یعنی اس کی اطلاع جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ کوئی کرے یا نہ کرے، مگر ابو بکر اس کی ضرور تصدیق کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی تصدیق کا چرچا آسمانوں پر بھی موجود ہے، وہ جبریل امین جیسے فرشتوں کے رسول، رسول الملائکہ کو یہ اعتماد ہے کہ ابو بکر ضرور اس کی تصدیق کریں گے۔ اور تصدیق کا واقعہ بھی بڑی گہری نظر سے اگر صدیق اکبر اور معراج کے واقعے پر اگر نظر ڈالیں تو پتہ لگتا ہے، دو چار روایتوں کی تلخیص یہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں وقت بچانے کے لیے، کہ حضور تشریف لائے، حرم میں محترم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں آج آسمانوں پر گیا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، پورے سفر کا تذکرہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے لوگوں کی عقل و خرد کو جانتے ہوئے کہ لوگوں نے نہ آسمان دیکھے، نہ سدرہ دیکھا، نہ عرش، نہ لامکان، یہ تو ایک ان کے لیے بہت ہی نئی بات ہے، ایسی بات کہی جائے جو ان کے عقل و خرد میں آ جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور بہت قلیل عرصے میں گیا اور آ گیا۔ اس پر علماء فرماتے یہ بات اس لیے کہی گئی کہ مکہ مکرمہ، بیت المقدس دونوں کا فاصلہ کفار مشرکین سب جانتے تھے کہ کتنا زیادہ، اور کوئی تیز رفتار سواری نہیں جو سواریاں اس وقت تھے، تو ان کے لیے حیرت کی بات یہی بہت بڑی تھی۔ تو انہوں نے کہا، بھلا بتاؤ، کیا کوئی رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا کر واپس آ سکتا؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بات آپ صحیح نہیں کہہ رہے، لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو برگشتہ کرنے کے لیے کہ پہلے ان کے صاحب کو ان کا مخالف بنایا جائے، ان سے جب کہیں گے تو وہ جب انکار کر دیں تو سب انکاری ہو جائیں۔ وہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے گھر گئے۔ اللہ اکبر، اپنے آقا پر اعتماد ہو تو ایسا۔ کفار مشرکین کہتے ہیں ابو بکر باہر آؤ، جی جانتے ہو آج تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ان سے مراد حضور علیہ السلام، کیا کہتے ہیں؟ کہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس تک گیا اور واپس آ گیا۔ بھلا یہ کام کہیں چند پلک میں ہو سکتا ہے، ایک رات کے قلیل حصے میں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا یہ بات تم نے ہمارے صاحب سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم سن کر کے آئے۔ فرما، اگر میرے صاحب نے یہ باتیں کہی تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ گئے اور آئے۔ تصدیق کرنے کے بعد حضور کے دربار میں آئے کہ ایسا ایسا میں نے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ تو لیجیے، ابو بکر صدیق کی ایمان کی قوت ملاحظہ فرمائیے اور اجتہادی قوت بھی ملاحظہ فرمائیے۔ کہا، حضور یہ تو بیت المقدس ہے، اگر آپ کہیں میں آسمانوں پر گیا ہوں تو میں ایمان لانے کے لیے تیار، آپ کہیں میں عرش پر گیا ہوں تو میں ایمان لانے کے لیے۔ کہا ابو بکر، واقعہ یہی ہے کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں، عرش پر گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو دیکھیے، سب کے سب جو ہیں، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان صدیق، جس نے بھی گواہی دی وہ صدیق، مگر حضرت ابو بکر صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہیں۔ سب سے بہترین تصدیق کرنے والے، سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے آپ کا لقب ہی یہ پڑ گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ابتدائی حالات میں یہ ہے کہ آپ کے نام کے بارے میں کچھ اختلاف، لیکن اس میں بھی بڑے فضائل موجود. مثلا ایک نام یہ ہے کہ آپ کا نام عبد الکعبہ، اور زمانے جہلیت میں ایسے نام رکھے جاتے، اور بعد میں جب اسلام لائے تو آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا. بعضوں نے کہا نہیں یہ غلط، بلکہ آپ کا نام عبداللہ ہی رکھا گیا. ایک روایت میں ہے کہ آپ کا نام عتیق ہے، اور آپ کا نام عتیق ہونے سے ہمارے پڑوسی اس کو اٹھک گئے. انہوں نے کہا دیکھا، عربی گرامر مصطلحات کا مطالعہ کریں آپ تو معلوم ہوگا کہ عتیق اسے کہا جاتا ہے جو کسی کا غلام، اور جب وہ غلام اپنے آقا کو آزاد کر دے تو وہ آزاد کردہ غلام کو عموماً عتیق کہا جاتا ہے. تو ابو بکر صدیق بھی کسی کے غلام رہے ہوں گے، اور ان کو ان کے آقا نے آزاد کر دیا، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا. لیکن تحقیق یہ ہے کہ عتیق بھی آپ کا لقب ہے، اور اس لقب کا عالم یہ کہ جس کو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور جلوہ گر میں چلمن سے دیکھ رہی تھی، حضور صحابہ کرام علیم رضوان سے محب گفتگو، حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے لوگوں، کیا تم اس دنیا میں، اس زندگانی میں ایسے شخص کو دیکھنا پسند کرو گے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جہنم سے آزاد کر دیا ہو، اور دنیا ہی میں جنت کی سند دے دی ہو؟ کیا ایسے آدمی کو دیکھنا پسند کرو گے؟ صحابہ نے کہا ضرور ایسے آدمی کو دکھائیے. تو صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور نے ایسے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو سامنے سے عتیق آ رہا. میں نے جب دیکھا تو وہ میرے والد ماجد تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو کیا مطلب ہوا کہ آزاد کردہ غلام کو عتیق کہا جاتا، مگر صدیق اکبر کسی فرد کے غلام نہیں تھے. حضور نے آپ کو اس لیے عتیق کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں انہیں سند دے دی کہ انہیں جہنم پہ آزاد کر دیا. تو اب دیکھیں آپ دوسرے پر اس نام کا اطلاق و عتیق، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ کوئی آزاد کردہ غلام ہے، مگر ابو بکر صدیق کی ذات پر جب عتیق کا اطلاق ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے آزاد کردہ، کائے کا آزاد کردہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہو، یہ معنی ہوں گے. اس لیے آپ کا لقب ایک عتیق بھی مشہور ہو گیا. تو یہ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ کو عتیق کہا گیا تو جہنم سے آزادی، صدیق اکبر کہا گیا تو سب سے پہلے ہر بات میں تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور آپ کی زمانے جہالت ہی سے، جس وقت کہ اسلام نہیں آیا، ابو بکر آپ کی کنیت جو ہے وہ مشہور تھی. فضائل اور مناقب میں بہت کم لوگ اس میں آتے ہیں کہ جناب جن کے والد بھی صحابی ہوں، وہ خود بھی صحابی ہوں اور بیٹے بھی صحابی. حضرت ابو بکر صدیق کے تمام بیٹے حضور کے صحابی، خود بھی صحابی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے والد ماجد ابو قحافہ، ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، ان کا نام حضرت عثمان تھا. فتح مکہ کے بعد ان کی بینائی چلی گئی. بینائی جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے نابینا ابا کو لے کر آئے کہ حضور یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. تو حضور نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ تم نے ان بڑے میاں کو کیوں زحمت دی، ہم سے کہہ دیتے تو ہم گھر جا کر ان کا اسلام قبول کر لیں. اس طریقے سے حضور کے دربار میں آئے اور انہوں نے بھی گویا اسلام قبول کر لیا. غرض کے فضائل اور مناقب میں تو اس قدر باتیں ہیں کہ گھنٹوں اس کے لیے درکار. ہم سیدھا سیدھا عرض کرتے ہیں، یہ جو آج ہماری محرابوں میں قرآن مجید فرقان حمید رکھا ہوا ہے، یہ بہت بڑا احسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے اسباب آپ نے بارہ سنے. گفتگو کی تکمیل کے لیے میں عرض کرتا ہوں، جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ قرطاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان سے جب جنگ ہوئی اس کی فوج بہت خطرناک قسم کی جنگ، آدمی کے رونٹے کھڑے ہو جائیں. مسلم قذاب کی فوج 1,00,000 اور مسلمانوں کی فوج صرف 10,000. غرض بہت سخت رن پڑا. خالد ابن ولید جیسا مجا ہوا جنرل، اس کا پسینہ چھوٹ گیا، تو کیسی جنگ ہوگی؟ راز یہ کہ مسلمانوں نے جنگ جیت لی. جنگ جیتنے کے بعد مسلم کذاب کو بھی ہلاک کر دیا. حضرت واشین ایک لمبا واقعہ. جب واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضور صدیق اکبر کو کہ آپ قرآن مجید جمع فرما لو. اس طریقے سے حفاظ اگر انتقال کرتے رہے, شہید ہوتے رہے, تو یہ کہیں ہمارے ہاتھوں میں سے نہ نکل جائے. آپ جمع کرنے کا اہتمام کیجئے. ابو بکر صدیق نے کہا عمر تم وہ کام مجھ سے کہتے ہو کرنے کے لیے جو کام حضور نے نہیں کیا؟ انہیں کہا یا امیر المومنین اگر اس کام میں بھلائی اچھائی مسلمانوں کے لیے منفیت ہے اس کام کے کرنے میں حرج کیا؟ تو صدیق اکبر ہی سے ایک روایت امام جلال الدین سیوطی نے لکھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ عمر نے مجھ سے اصرار کیا, بار بار اصرار کیا, اور میں انکار کر رہا تھا کہ وہ کام میں نہ کروں گا کہ جو حضور نے نہیں کیا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا, میرے سینے کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا, اور میں نے حضرت عمر کی بات سمجھ لی, اور سمجھنے کے بعد وہ قرآن مجید جمع کرنے پر آمادہ ہو گئے. بخاری شریف میں حضرت زید ابن ثابت, یہ ان صحابہ میں جو کاتب وہی تھے, بلکہ جتنے بھی بچے اور نوجوان صحابہ تھے ان سب کے استاد بھی تھے حضرت زید ابن ثابت. حضرت عبداللہ ابن عمر کے استاد, حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کے استاد, اور حضرت عبداللہ ابن عباس زید ابن ثابت کا اتنا ادب کرتے کہ جب سبق پڑھنے کے لیے جاتے تو حضرت زید ابن ثابت ان اکابر صحابہ میں سے جو علماء, ان کا دروازہ بند رہتا. جب ان کا دروازہ بند رہتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی چوکھٹ پر منڈیر پر سر رکھ کر کے سو جا کہ استاد کا جب دروازہ کھلے گا میری آنکھ کھل جائے گی اور سبق پڑھوں گا. اور یہ بے ادبی ہے کہ استاد کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے, چوکھٹ پہ سر رکھ کر کے سو جا. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاگتے دروازہ کھولتے وہ اپنے شاگرد پر سخت برہم ہوتے, ناراض ہوتے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز دار رشتے دار ہو, میں تمہاری اس نسبت کا بہت ادب اور خیال رکھتا ہوں, حضور کے چچا کے لڑکے, مجھے یہ پسند نہیں کہ تم سو جاتے. انہوں نے کہا نہیں, میں آپ کو جگانا گوارا نہیں کرتا. اور اس طریقے سے سبق پڑھا کرتے تھے تو یہ صحابہ ان کا اتنا ادب کیا کرتے. بخاری میں ہے کہ زید ابن ثابت کہتے مجھے ابو بکر صدیق نے بلایا. بلانے کے بعد کہا زید تم جانتے ہو کہ کاتب وہی اور آدمی بھی بڑے قوی اور علم والے, میں نے مناسب سمجھا کہ یہ کام تمہیں سونپا جائے. اور وہ کام یہ ہے کہ جنگ یمامہ ابھی ہوئی, 700 کے قریب صحابہ اس میں وہ شہید ہوئے, شہید تو زیادہ ہوئے, وہ زیادہ شہید ہوئے, یعنی 700 جو حافظ. تو عمر نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اس کام کو کروں, یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا, میں آمادہ ہو گیا. زید ابن ثابت کی جو بخاری میں روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہوں کو بھی تردد تھا, یہاں تک کہ وہ فرما کہ اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا, میرا سینہ کھول دیا, میں اس کام کے کرنے پر آمادہ ہو گیا. اور میں نے کہا ابو بکر صدیق کہ اگر آپ مجھے اس پہاڑ کو ادھر بدلنے کے لیے اگر آپ کہتے تو یہ کام میرے لیے آسان تھا, مگر یہ کام بوجہ ذمہ داری کے بہت ہی گیا, بہت خطرناک کام ہے میرے لیے کہ میں ایک ایسا آدمی کہ نہ جانے اس کام کو کر سکوں گا یا نہیں. لیکن خیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات انہوں نے مانی اور قرآن مجید جمع کرنے پر آمادہ ہو گئے. اللہ اکبر, ایک بات سے پتا لگتا ہے کہ اگر صدیق اکبر یہ اقدام نہ کرتے تو قرآن مجید فرقان حمید میں تردد ہوتا, لوگ جانے کیا کیا کہنے لگ. بڑی تفصیل ہے, وقت کی کمی. انہوں نے جب صحابہ کو جمع کیا اور جب لکھوانا شروع کیا, خود حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے یہ آیت صرف حضرت خزیمہ ابن ثابت سے ملی, اور وہ آیت یہ تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ آیت بجز حضرت خزیمہ ابن ثابت کی کسی کے پاس نہیں تھی. اب دیکھیے, اگر صدیق اکبر کا اشتہار ان کی رہنمائی نہ کرتا تو وہی خطرہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا وہ بہت صحیح ثابت ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں پہ کرم فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید جمع ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قرآن مجید جمع کرنا وہ اور عنوان ہے جس کو ہم نے جامع قرآن کے عنوان کر دیا، لیکن سب سے پہلے جامع القرآن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. یہ اتنا بڑا اس امت پر احسان ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے حضرت ابو بکر صدیق کو ثواب ملے گا، فاروق اعظم کو ثواب ملے گا، زید ابن ثابت کو ثواب ملے گا. اور اس کی ایک بہت تفصیل ہے، یہ کام بھی حضرت ابو بکر صدیق نے کیا. آئیے، بعض ایسے مہمات میں ابو بکر صدیق پھنس گئے کہ ان کی جگہ کوئی پہاڑ کی چٹان بھی ہوتی تو شاید پگھل جا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اہم موڑ پر کھڑے کر دیے گئے جو سوائے ابو بکر صدیق کے کسی کا بھی مقام نہ تھا. اب سنیے جو فتنے تھے، ایک تو وہی مسلمہ کذاب کا فتنہ، اب دیکھیے اس سے صلح کی جا سکتی تھی یا نہیں. مثلا وہ کہتا تھا کہ نمازوں میں اذانوں میں حضور کا نام بھی لیا جائے تو میرا نام بھی لیا جائے، حضور کا نام بھی لیا جاتا اذان، مسلمہ کذاب کا نام بھی لیا جاتا. اگر ذرا سا پالیسی نرم کرتے کہ بھئی چلو چلنے دو، بعد میں جا کر لوگ سدھر جائیں گے، ذرا تبلیغ کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، نہیں. ابو بکر صدیق نے تلوار اٹھائی اور نے کہا قیامت تک کے لیے فتنے کو دفن کر دیا جائے، کسی نے جرات نہ ہو کہ کوئی ہمارے نبی کے بعد اعلان نبوت کرے، قیامت تک کے لیے فتنے کو دفن کر دیا، چاہے کتنے ہی لوگ اس میں قتل ہو مارے، قیامت تک کے لیے دفن کر دیا. سنیے، یہ فتنہ ختم نہیں ہوا کہ دوسرا فتنہ وہ کیا آیا، کچھ لوگ مختلف جزائر کے ملنے کے لیے آئے امیر المومنین سے، کہنے لگے یا امیر المومنین نمازیں تو آپ ہم سے پڑھوا لیں اور حج بھی کرنے کے لیے ہم تیار، اچھا روزہ رکھنے کے لیے بھی تیار، اور سکھ دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار، صرف آپ ہم سے زکات موقوف کر دیں، زکات ہم نہیں دیں گے، زکات کو چھوڑ دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر کو ترکیب دیا اور کرنا ان سے ایسے جنگ کی جائے گی جیسے کافر مرتد بیمانوں سے جنگ کی جائے. بعض صحابہ کرام نے اس روایت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انہوں نے تردد کیا، جس میں خود حضرت عمر انہوں نے مسئلہ جاننے کے لیے پوچھا کہ حضرت یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کرنے پر آمادہ، کیا ان کو قتل کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم خدا کی جو حضور کے زمانے میں رسی کا ٹکڑا بھی زکات میں دیتا تھا، اور اس رسی کے ٹکڑے سے مراد کیا ہے کہ ایک رسی ہوتی تھی موٹی، ویسے عام دیکھے کہ بے معنی اصطلاح نظر آتی ہے رسی کا ٹکڑا کون دے گا، لیکن اس رسی کے ٹکڑے سے مراد ابو بکر صدیق کی یہ ہے کہ اونٹ کو جب باندھا جاتا تو کھوٹے سے باندھنے کا ایک طریقہ، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک موٹی گز یا ڈیڑھ گز کی رسی کو لے کر دونوں پیر اس کے باندھ لیے جاتا کہ وہ چلنے نہ پائے، تو مراد رسی سے وہ رسی تھی کہ اونٹ کے پیر میں باندھنے کی رسی بھی اگر کوئی زکات میں دیتا تھا قسم خدا کی جب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اسے وہ وصول نہ کر لوں. صحابہ حیران تھے اس اقدام پر. پھر ابو بکر صدیق نے مانعین زکات پر جب حملہ کیا، ایک دو نہیں ہزاروں آدمی قتل ہو گئے، اور یہ قتل عام ہونے کے بعد وہ امیر المومنین کے دربار میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور زکات دینے پر آمادہ ہو گئے. اچھا اب دیکھیے، کلمہ گو سے جنگ کی گئی، کلمہ پڑھنے والوں سے، نماز پڑھنے والوں. آج اگر کسی ایسے آدمی پر جو ہمارے مذہب سے نکل جائے، باغی ہو جائے، تمبک لوگوں اسے کافر کہہ دی، توبہ توبہ، اس کو بے دین کر، توبہ توبہ، اسے بد مذہب کہہ، ارے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے. اور آج ہمیں ارے بھائی ہمیں تو نماز پڑھنے سے کام، کوئی بھی جو جی چاہے اس کے پیچھے پڑھ لے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. ابو بکر صدیق اس فلسفے کے قائل نہیں، ان کے اجتہاد نے رہنمائی کی. اور کیا آپ نے، کیا نتیجہ نکالا؟ فرما آج یہ زکات کا انکار کرتے ہیں اور ہم نے اگر رعایت برتی دوسرا قبیلہ آ جائے گا، کہیں شاید ہم زکات تو دیں گے، نماز چھوڑ دی جائے. یہ تھا ایک تیسرا قبیلہ آئے گا کہ ہم زکات بھی دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، حج میں بڑی دشواری ہوتی ہے، حج کو موقوف کر دیا جائے. لیجیے صاحب، تیسرا فخص آئے گا، وہ کہے گا نماز بھی پڑھوا لیجیے، حج بھی کروا لیجیے، زکات بھی دلوا دیجیے، مگر گرمی میں روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، روزوں کو موقوف کر دیا جائے. تو مجھے بتائیے دین کا تماشا بن جائے گا یا نہیں؟ لوگ آتے جائیں گے اور فرائض کو چھوڑتے چلے جائیں. اس فتنے کو قیامت تک کے لیے ابو بکر صدیق نے دفن کر دیا اور فرما تو نماز میں اور زکات میں فرق کرتے ہو؟ جیسے نماز تم پر فرض ہے اسی طرح زکات، جیسے حج فرض ہے اسی طرح زکات، جیسے کہ روزے فرض ہے اسی طرح زکات، ان دونوں میں فرض کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں ہے. لہذا ان سے مقابلہ کیا، ہزاروں کو قتل کیا، یہاں تک کہ اس فتنے کو قیامت تک کے لیے دبا دیا. تاریخ اسلام پر، دیگر ادیان پر آپ اگر نظر ڈالیں تو اس کے بعد کسی بھی طبقے کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ زکات کا انکار کر جائے. یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ. اب آئیے، اللہ اکبر، ایک ایسا کٹن موڑ آ گیا. ابوبکر صدیق پر بڑا بڑا مدبی، بڑا بڑا سیاستدان بھی اگر ہوتا وہ فیصلہ تبدیل کر دیتا. سنیے وہ معاملہ کیا ہے. اور علماء نے بڑے حساس مسائل اس کو بیان کیا، اور بعضوں نے تو سینکڑوں فساد پر اس پر گفتگو کی، اس کی تلخیص اور عرب ہم بیان کرتے ہیں. کیا حضرت اسامہ ابن زید کا لشکر حضور نے شام کے لیے روانہ فرما دیا کہ جاؤ فلاں شہر پر حلہ بولو اور فتح و نصرت کی خبر لاؤ. حضرت اسامہ ابن زید نوجوان آدمی، اور وہ ایک بڑے منجی ہوئی فوج جس میں بڑے بہترین تیر انداز، بڑے بہترین جوان تھے. یوں سمجھیے کہ مدینہ شریف صحابہ کرام کا جنگ کی اہمیت کے اعتبار سے مکھن نکالا، اور وہ حضرت اسامہ ابن زید کے حوالے کر دیا کہ جاؤ شام کی طرف روانہ ہو جاؤ. یہ لشکر مدینہ منورہ سے جا کر مضافات میں، مضافات میں خبر آئی کہ حضور صف علی، یہ حضور کے وصال سے چند ہی دن گویا پہلے کا واقعہ، وہ لشکر مضافات مدینہ میں ٹھہر گیا کہ کوئی ایسی ویسی اگر خبر آئے تو اس کے مطابق ہم اقدام کریں گے. اسامہ ابن زید بڑے نوجوان منجے ہوئے آدمی تھے، جنگ انہوں نے لشکر کو روک لیا. روکنے کے بعد دوسری خبر کے انتظار میں تھے کہ کیا یہ لشکر مضافات مدینہ میں تھا کہ اچانک خبر آئی کہ حضور کا وصال ہو گیا. جی صاحب، حضور کے وصال کی جب خبر آئی، اسامہ ابن زید نے لشکر کو روک لیا، بھائی خبردار کوئی آگے نہیں بڑھی، نہ جانے حالات کیا ہوں، دارالخلافہ دارالحکومت اسلام، روک لیا انہوں. واپس آئے، واپس آنے پر ایک لمبی تفصیل ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت. یہ تمام عمر سے فارغ ہو کر اسامہ ابن زید جیسے منجے ہوئے جنرل نے کہا، یا امیر المومنین، مجھے خطرہ کہیں لوگ یہ خبر سن کر کہ ان کے نبی کا وصال ہو گیا کہیں مدینہ منورہ پر حملہ نہ کر دے، سلطنت اسلامیہ کہیں پاش پاش نہ ہو جائے. جتنی وہ قوتیں جو نبی کریم علیہ السلام کے نام سے دبتی تھیں وہ ابھر کر کے کہیں اسلام کو تہس نہس کرنے کے لیے جمع نہ ہو جائے، کہیں کفار مشرکین کا اتحاد بن کر ہماری حکومت کو پارا پارا نہ کر دے. اور امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑے ہنر مند جوان، ہم ایسا کرتے ہیں کہ لشکر کو واپس مدینے میں لے آتے ہیں اور چاکو چوبند رہ کر کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، کہ مزہ لے کسی کی جو مدینہ شریف کی طرف آنکھ میلی کر کے دیکھے. اور بڑے منجے ہوئے سپاہی، بڑے جیوٹ، بڑے دلیر میرے پاس. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سوچ سکتے تھے کہ واقعی تم صحیح کہتے ہو، بڑے مدبر، بڑے سیاست نہ ہو کہ حضور کے وصال پر ایک تو امت پر ایک قیامت ٹوٹ گئی، اور دشمن دلیر ہو جائیں گے کہ ان کا نبی جب چلا گیا تو ان کی امت کیا مقابلہ کرے، تو ایسا کرنے کا اقدام کر دے. مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تدبر دیکھیے، اللہ نے ان پر کرم کیا، انہوں نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، قسم خدا کی وہ فیصلہ جو حضور نے فرما دیا، وہ فیصلہ جو دہن مصطفیٰ سے صادر ہو گیا، ابوبکر کی کیا مجال ہے کہ اس فیصلے کو واپس لے لے. فرما یہ لشکر اپنے ہدف پر جائے گا، یہ لشکر شام جائے گا، اور جتنی قوتیں ہمارا ہم یہاں ڈٹ کر خود مقابلہ کریں گے، اور میں اس حکم کو واپس نہیں لوں گا، چاہے میری جان پر کچھ بھی، چاہے میں قتل کر دیا، کچھ بھی ہو جائے وہ سب میں برداشت کروں گا. مگر اسامہ ابن زید، نبی کریم علیہ السلام نے تمہیں جس مہم پر روانہ کیا تمہیں جانا چاہیے. صاحب اب دیکھیے، اگر آپ آج کل کے سیاستدانوں کو جو بڑے مدعے ان کو بٹھا کر فیصلہ کیجیے تو سنیے نتیجہ کیا نکلا. اسامہ ابن زید کا لشکر حضور کے وصال کے بعد شام میں روانہ ہو گیا. ساری حکومتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہوں گی کہ مدینے پر حملہ کیا جائے، مگر سب نے سوچا اوفو، ایک تو ان کے نبی کا وصال ہو گیا، اور اتنا بڑا لشکر انہوں نے ایسے کٹھن موقع، اتنے نازک موڑ پر، شام بھیج دیا، یعنی احساسی نہیں نزاکت کا کہ شام جا رہا وہ لشکر. پتا نہیں مدینہ منورہ میں انہوں نے کتنی فوج چھپا کر رکھی ہوگی ہمارے مقابلے کے لیے، اور جانے کیا کیا حکمت عملی ہماری تیار کی ہوگی. خبردار مدینے کی جانب آنکھ میلی کر کے نہ دیکھا جائے. ابو بکر صدیق کی استقامت کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی بڑی قوتوں کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ شریف کی طرف حملہ کرتا یا پیش قدمی کرتا. یہ اس تدبر کا فائدہ ہوا اور صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے مدبران یہ اقدامات دیکھ کر کے حیران ہو گئے، اور یقیناً اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس امت میں، پوری امت میں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کوئی کتنا بڑا مدبر نہیں. جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عزیزان گرامی، اب آئیے آخر میں چند وہ باتیں جو ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق بنا رہے ہیں، قدآور شخصیت کو ظاہر کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے ایک نمایاں مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نکاح کر کرتا اپنے وصال کے قبل نماز پڑھانا چھوڑ دی، امامت نہیں فرماتے. ایک اندازہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے دوران جو نمازیں اپنے گھر میں پڑھی ان کی تعداد تقریباً 17 ہے. اور جب حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ قوم کی امامت کریں، ابو بکر صدیق قوم کی امامت کیا کرتے، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دین کے اہم مسئلے مصلی اپنی جانشینی ابو بکر صدیق کو سونپ دی. تو سبحان اللہ، یہی حضرت عمر کا ایک جملہ تاریخ میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے دین کے اہم معاملے جب اپنا جانشی ابو بکر صدیق کو بنا لیا تو دنیاوی معاملے میں ان کو اپنا امیر بنانے میں کیا حرج. لیکن بات کتنی واضح ہو جاتی ہے، جب دین کے معاملے میں حضور نے اپنا نائب بنا دیا تو دنیاوی امور میں اگر ان کو حضور کا نائب مقرر کر لیا کیا حرج. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا کہ تمام نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائیں. کیا یہ حضور کی نیابت کی جانی، کیا یہ حضور کے بعد خلافت کی جانی اشارہ نہیں کیا جاتا؟ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ، نظریہ نہیں، مشرب نہیں، مسلک نہیں، عقیدہ کہ ابو بکر صدیق کی امامت پر، ان کے امیر المومنین ہونے پر پوری امت کا ایسا اجماع کہ ایک آدمی بھی اس سے منحرف نہیں ہوا، ایک آدمی منحرف نہیں ہوا. بلکہ حیات القلوب جو شیعہ حضرات کی کتاب، اس سے یہ ثابت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ تو بلا وجہ کی بکواس کرتے ہیں لوگ کہ حضرت عمر رضی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی. انہوں نے بیعت جب پھنستے ہیں اپنی کتابوں میں کہ بیعت جب ثابت ہو جائے ان کی معتبر کتابوں میں تو وہ کمبخت بہانہ یہ تلاش کرتے ہیں، نہیں، تقیا بازی میں بیعت کر لی. تقیا کر لیا تو حضرت علی نے بیعت کرنے کے لیے ساری چیزیں نظم ہے، حضرت علی نے بھی بیعت کی. اور علماء کیا فرماتے ہیں، تینوں کی خلافت، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، ان کی خلافت و امت میں کسی ایک فرد کو بھی اختلاف نہیں تھا، تو پوری امت کا ان کی خلافت پر اجماع ہو گیا. اب جو ان کو امیر المومنین نہیں مانے اس نے ضروریات دین کا انکار کیا. جو دین کی ضرورت ہے اس میں سے ایک ضرورت کا انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو ابو بکر صدیق کو جو امیر المومنین نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. ایسی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب آئیے بخاری سے دو حدیثیں، وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے حضور، یہ حدیث امام بخاری نے کتاب الصیام نقل فرمائی. حضور فرماتے ہیں جو آدمی روزہ رکھے اس کے لیے ایک مخصوص دروازہ جس کو باب الریان ہے، اس سے اسے بلایا جائے کہ جنتی اس دروازے سے آ جاؤ، تم روزے دار اس دروازے سے جنت میں چلے جاؤ. نماز پڑھنے والے کو نماز کے دروازے، روزہ رکھنے والے کو روزے کے دروازے، زکات دینے والے کو زکات، یعنی جتنے اعمال گویا اتنے دروازے. کو کہا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوال کیا، حضور کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے نگاہ کی جائے، یعنی ہر عمل میں کوئی اتنا کامل اور مکمل ہے؟ حضور نے فرمایا وہ ایک ہے، ایک ہے کہ جو میری امت میں جس کو جنت کے ہر دروازے سے نگاہ ہوگی کہ آ جاؤ، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ تم ہو ابو بکر، وہ تم ہو کہ جنت کے ہر دروازے سے تمہیں پکارا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کی 365 شاخیں، یہ یوں کہہ دوں اس کا ترجمہ کہ ایمان کی 365 خصلتیں، یا کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 365 خصلتیں بڑی پسندیدہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، غور کیجئے ذرا توجہ، آخری حدیث، حضور نے فرمایا یہ 365 خصلتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کسی پر مہربان ہو جائے تو اس نے کی ایک خصلت عطا کر دیتا، اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہو جائے تو 365 خصلتوں میں سے ایک خصلت اس کو عطا کر دیتا، اور جس کو وہ خصلت مل جائے تو اس بات کی سند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے بارے میں مہربانی کا ارادہ فرما لیا، مہربان ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک خصلت فرمائیے، ایک خصلت جو اللہ اپنی مہربانی سے کسی کو دیتا ہے، یہ ایک ہی خصلت اس کو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، ایک ہی خصلت اسے مل جائے یہ آدمی جنتی ہو، جنت میں چلا جائے گا، اللہ کی راضی، اس کا رسول بھی راضی۔ کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے ایک خصلت اسی میں آدمی جنت میں چلا جائے، اور یہ خصلتیں 365، کیا 365 شعبے ایمان، 365 ایمان کی شاخ، یا 365 اللہ کی پسندیدہ گویا یہ خصلتیں کسی آپ کی امت میں کسی میں ہیں؟ فرما وہ ابو بکر صدیق ہے کہ جس میں 365 خصلتیں موجود، حالانکہ اتنے کی تو ایک خصلت اس کی مغفرت کے لیے کافی، ایک خصلت اس کو جنت میں جانے کے لیے کافی، اور حضور فرماتے 365 خصلتیں ابو بکر صدیق میں موجود ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جنہیں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے، نبی کریم علیہ السلام کا جانشی امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس آن بان کے مالک ہیں، کس شان کے وہ مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدر انور کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔